بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ رات کی قسم جب وہ دن کو ڈھانپ لے، اور دن کی قسم جب وہ چمک جائے، اور اس کی قسم جس نے مرد اور عورت کو پیدا کیا ہے۔ بے شک تمہاری کوششیں مختلف قسم کی ہیں، پھر جس نے مال عطا کیا اور تقوی اختیار کیا اور نیکی کی تصدیق کی، تو اس کے لیے ہم آسانی کا انتظام کر دیں گے، اور جس نے بخل کیا اور لاپرواہی برتی اور نیکی کو جھٹلایا ہے، اس کے لیے سختی کی راہ ہموار کر دیں گے، اور اس کا مال کچھ کام نہ آئے گا جب وہ ہلاک ہو جائے گا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی تیسری اور آخری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ واللیل کی آیات 1-11 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب کریم منصوری۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد ہفتہ وحدت کی مناسبت سے آپ خصوصی پروگرام سماعت فرمائیں گے، اور دعائے امام زمانہ علیہ السلام پر ہماری نشریات کا اختتام ہوگا۔ سامعین، مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اپنی دعا اور مرادیں مانگنے کے لیے پانچ مواقع کو غنیمت سمجھو: تلاوت قرآن کے وقت، اذان کے وقت، بارش کے وقت، خدا کی راہ میں جنگ اور جہاد کے وقت، اور جس وقت مظلوم آہ و نالہ کر رہا ہو ان مواقع پر دعا قبول کرنے کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ آپ فرماتے ہیں، بندوں کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ دو حالتوں پر بھروسہ کریں، صحت و عافیت اور مالداری و توانگری پر، اس لیے کہ ممکن ہے دیکھتے ہی دیکھتے کوئی بیماری آ جائے اور صحت و سلامتی سے ہاتھ دھونا پڑ جائے، یا اچانک غریبی اور تنگ دستی آ جائے اور مال و دولت ہاتھ سے نکل جائے۔ تو سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے۔ سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ رہبر انقلاب اسلامی کا خطاب، کھیل سے متعلق مغربی پابندیوں پر تنقید، عالمی کھیلوں میں ایرانی کھلاڑیوں کے طرز عمل کی قدردانی۔ پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف کے لیے بڑا عالمی اعزاز، اقوام متحدہ کی موسمیاتی تبدیلی کی تنظیم کانفرنس آف پارٹیز کے نائب صد منتخب، اور ہندوستان میں سینئر سیاستداں سماجی وادی پارٹی کے بانی رہنما ملائم سنگھ یادو چل بسے، ریاست یو پی میں 3 دن کے عام شوک کا اعلان۔ لیجیے اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ جنگ یوکرین کے بعد کھیل کے حوالے سے لگائی جانے والی پابندیوں نے کھیل کو سیاست سے دور رکھنے کے متعلق سامراجی طاقتوں اور دم چھلنوں کے دعووں کے قلعی کھول دی ہے۔ یہ بات رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ رضوا سید علی خامنائی نے کھیل سے متعلق ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے فرمائی۔ پیر کے روز تہران میں شہید کھلاڑیوں سے متعلق قومی کانفرنس کے موقع پر نشر کیے جانے والے خطاب میں رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ رضوا سید علی خامنائی نے فرمایا ہے کہ کھیل کے شعبے پر پابندیاں لگانے سے واضح ہو گیا ہے کہ مغربی ممالک اپنے مفادات کے تحت اپنی ہی مقرر کردہ ریڈ لائنوں کو پامال کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ آیت اللہ رضوا سید علی خامنائی نے واضح کیا کہ اسرائیلی کھلاڑیوں کے ساتھ نہ کھیل کر ایرانی کھلاڑیوں کا میڈل سے محروم ہو جانا دراصل ایک کامیابی ہے، کیونکہ ان کے ساتھ کھیل میں حصہ لینا اس غاصب جلاد صفت طفل کش سہنی حکومت کو تسلیم کرنے اور اخلاقی برتری کو فنی اور ظاہری فتح پر قربان کرنے کے مترادف ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظما سید علی خامنائی نے اندرون ملک کھیل کے ماحول کو شہید کھلاڑیوں کی روحانی قدروں سے متاثر قرار دیا اور کھلاڑیوں کے دیداری کے جذبے کو سراہتے ہوئے فرمایا کہ باپردہ خاتون کھلاڑیوں کا چیمپئن شپ پوڈیم پر آنا اور غیر مردوں سے ہاتھ نہ ملانا، اپنے میڈل شودا کے اہل خانہ کو ہدیہ کرنا، سجدے میں سر جھکانا، کامیابیوں کے بعد ائمہ طاہرین علیہ السلام کے نام کا نعرہ لگانا اور دستوں کی شکل میں زیارات کے لیے جانا مادیات اور برائیوں سے بھری اس دنیا میں انتہائی عمیق اور بے مثال نمونہ ہے، اور اس سے ایرانی قوم کی روحانی اور اخلاقی گہرائیوں کو سمجھا جانا چاہیے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے کھلاڑیوں کو نصیحت فرمائی کہ وہ کھیل کے میدان میں اور اس کے باہر اپنے رفتار و کردار کا خیال رکھتے ہوئے اپنی اپنی قوم کی اور ملک کی عزت و شرف کا تحفظ کریں۔ آپ نے فرمایا کہ ہمارے ہاں کھیل کا ماحول شروع سے ہی اللہ اور ائمہ معصومین علیہ السلام کے نام اور دینی اور اخلاقی اقدار سے آراستہ رہا ہے، لیکن مغرب والوں نے کھیل کے نئے شعبوں کے ذریعے اپنی تہذیب کو اس میں داخل کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ تہران کسی بھی دباؤ کے آگے جھکا ہے اور نہ ہی آئندہ جھکے گا، بلکہ اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرے گا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے ملک میں ہونے والے حالیہ ہنگاموں پر مغربی ملکوں کے موقف اور ڈنمارک میں ایرانی سفارت خانے پر حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ جمہوریت کا راگ الاپنے والے ملک میں حملہ آور کو پورا موقع دیا جاتا ہے کہ وہ چاقو لے کر ایرانی سفارت خانے میں داخل ہو، سفیر کو دھمکائے اور کارکنوں پر تشدد کرے۔ ناصر کنانی نے کہا کہ ایران اپنے شہریوں کی سلامتی کا پابند ہے اور وہ بلووں اور ہنگاموں کو کسی طور پر برداشت نہیں کرے گا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے پابندیوں کے خاتمے کے مذاکرات کے بارے میں کہا کہ تہران بدستور مذاکرات کے راستے پر کھڑا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایسا پائیدار معاہدہ چاہتے ہیں جن میں ایران کے مفادات کی ضمانت فراہم کی گئی ہو۔ ناصر کنانی نے عراقی کردستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی گولہ باری کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ علیحدگی پسند مسلح دشمن کے ٹھکانوں پر ہمارے حملے عالمی قوانین اور ضابطوں کے عین مطابق ہیں۔ پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف اقوام متحدہ کی تنظیم کانفرنس آف پارٹیز کے نائب صدر منتخب کر لیے گئے ہیں۔ پاکستانی ذرائع ابلاغ عامہ نے وزیراعظم شہباز شریف کو کانفرنس آف پارٹیز کا نائب صدر بنائے جانے کو ملک کے لیے ایک بڑے اعزاز سے تعبیر کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کے رکن 195 ملکوں میں سے موسمیاتی تبدیلیوں سے متعلق ادارے کی کانفرنس آف پارٹیز کا نائب صدر پاکستان کے وزیراعظم کو بنایا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کی کانفرنس آف پارٹیز کی صدارت اس وقت مصر کے پاس ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق مصر کے صدر سیسی نے پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کو کانفرنس آف پارٹیز سی پی او کے اجلاس کی مشترکہ صدارت کی دعوت بھی دی ہے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف پاکستان، ناروے اور مصر کے سربراہوں کی تین رکنی گول میز کانفرنس کی صدارت بھی کریں گے۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے محکمہ انسداد بدعنوانی کی ٹیم کو وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کو گرفتار کرنے میں پیر کو ایک بار پھر ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ پنجاب کے محکمہ انسداد بدعنوانی کے ڈائریکٹر سید انور علی شاہ نے اسلام آباد میں صحافیوں کو بتایا کہ ان کی ٹیم کے اراکین کے ساتھ ناروا سلوک کیا گیا اور تھانے سے باہر نکال دیا گیا۔ اس سے پہلے پیر کی صبح راولپنڈی کی انسداد بدعنوانی عدالت نے وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی گرفتاری کا دوبارہ حکم جاری کیا تھا۔ عدالت نے رانا ثناء اللہ سے متعلق کیس کی سماعت کرتے ہوئے ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی درخواست مسترد کر دی اور حکم دیا کہ انہیں گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے۔ ہندوستان کی سماج وادی پارٹی کے بانی رہنما ملائم سنگھ یادو چل بسے۔ سماج وادی پارٹی کے بانی رہنما ملائم سنگھ یادو کا پیر کو ہندوستان کے قومی دارالحکومت دہلی کے مضافات میں واقع گروگرام کے میدانتا اسپتال میں انتقال ہو گیا۔ ملائم سنگھ یادو تقریباً 1.5 ماہ سے اسپتال میں زیر علاج تھے۔ انتقال کے وقت ملائم سنگھ یادو کی عمر 83 برس تھی۔ ملائم سنگھ کا تعلق ریاست اتر پردیش کے ضلع اٹاوا کے علاقے سیفئی سے تھا۔ ملائم سنگھ یادو 3 بار ریاست اتر پردیش کے وزیر اعلی رہنے کے علاوہ ہندوستان کے وزیر دفاع بھی رہ چکے تھے۔ ان کے انتقال پر ہندوستان کی صدر، وزیر اعظم اور اسپیکر سمیت سبھی سینئر سیاستدانوں نے گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ ریاست یو پی کی حکومت نے ان کی موت پر 3 دن کے عام شوک کا اعلان کیا ہے۔ ملائم سنگھ کے بیٹے اور ریاست یو پی کے سابق وزیر اعلی اکھلیش یادو کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ انجہانی رہنما کی آخری رسومات منگل کو دوپہر بعد ان کے آبائی گاؤں سیفئی میں ادا کی جائیں گی۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں سیکورٹی فورس کے ساتھ جھڑپ میں دو عسکریت پسندوں کے مارے جانے کی خبر ہے۔ سری نگر سے موصولہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ کشمیر کے جنوبی ضلع اننت ناگ کے علاقے ٹینگا پاوا میں اتوار کی رات عسکریت پسندوں کی موجودگی کی اطلاع ملنے کے بعد سرچ آپریشن شروع کیا گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق آپریشن شروع ہونے کے تھوڑی ہی دیر بعد عسکریت پسندوں نے فائرنگ شروع کر دی، جس کے بعد جھڑپوں کا سلسلہ پیر کی صبح تک جاری رہا۔ ایک برطانوی سیاسی تجزیہ نگار نے بتایا ہے کہ ایران میں ہونے والے بلووں میں بین الاقوامی دہشت گرد تنظیموں کا کردار واضح ہے۔ برطانوی سیاسی امور اور سماجیات کے ماہر ڈیوڈ ملر نے پیر کے روز ایرنا نیوز ایجنسی کو انٹرویو دیتے ہوئے زور دے کر کہا کہ ایران میں ہنگامہ آرائی اور آشوب بین الاقوامی جاسوسی اداروں اور ایجنسیوں اور اسی طرح سے سوروس فاؤنڈیشن جیسی تنظیموں کے اقدامات کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ادارے اور تنظیمیں اس سے قبل بھی مختلف ممالک میں بلوے کرا کے مغرب مخالف حکومتوں کا تختہ پلٹنے کی کوشش کر چکی ہیں۔ ڈیوڈ ملر نے کہا کہ اگر یہ مظاہرے حقوق نسواں کی حمایت میں اور حجاب کے خلاف ہوتے تو معاملہ پولیس اہلکاروں کے قتل، نجی اور سرکاری عملہ کو نقصان پہنچانے اور سپاہ پاسداران کے خلاف منظم حملوں کی جانب نہ جاتا۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ ایسے اقدامات بین الاقوامی دہشت گرد تنظیموں اور اداروں کے ملوث ہونے کی واضح علامت ہیں۔ برطانوی ماہر سیاسیات و سماجیات ڈیوڈ ملر نے ایران میں بلووں پر مغربی ممالک کے رد عمل کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ مغربی حکومتیں ایران پر پابندیاں بڑھانا چاہتی تھیں، جس کے لیے ان بلووں کو جنم دیا گیا۔ ڈیوڈ ملر نے زور دے کر کہا کہ مغربی دنیا ایران کی سائنسی اور فوجی ترقی اور شنگھائی تعاون تنظیم میں ایران کی شمولیت پر آگ بگولا ہے اور اس ترقی کو روکنے کے لیے ایران پر دباؤ بڑھائے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ عراق کے وزیر اعظم نے ملک کو بحران سے نکالنے کے لیے تمام سیاسی دھڑوں کو تعمیری مذاکرات کی دعوت دی ہے۔ پیر کے روز اپنے ایک نشری خطاب میں وزیر اعظم مصطفیٰ الکاظمی نے ملک کی تمام سیاسی قوتوں سے اپیل کی ہے کہ موجودہ سیاسی بحران کے حل کے لیے ہمگیر قومی ڈائیلاگ کا آغاز کریں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے گزشتہ برس قوم کے مطالبے پر قبل از وقت پارلیمانی انتخابات کامیابی کے ساتھ کرائے تھے، جس کی شفافیت کی عالمی مبصرین اور اقوام متحدہ نے اس کے نتائج کی تصدیق کی تھی۔ مصطفیٰ الکاظمی نے مزید کہا کہ انتخابات کے بعد سے اب تک پیش آنے والی صورتحال نے واضح کر دیا ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو جمہوری اصولوں اور اقدار کی پاسداری کرنا چاہیے۔ عراق میں 10 اکتوبر 2021 کو قبل از وقت پارلیمانی انتخابات کے لیے ووٹ ڈالے گئے تھے، لیکن سیاسی جماعتیں اب تک حکومت سازی پر متفق نہیں ہو سکی ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
کیا بتائیں کہ کیسا در دیکھا بارش نور تھی جدھر دیکھا بارش نور تھی جدھر دیکھا کیا بتائیں تاب نظارہ بھی تھی لیکن تاب نظارہ بھی نہ تھی لیکن از پہ شوق آنکھ بھر دیکھا از پہ شوق آنکھ بھر دیکھا کیا بتائیں کہ کیسا در دیکھا کیا بتائیں دل نے سمجھا کہ مل گیا کعبہ دل نے سمجھا کہ مل گیا کعبہ جب نگاہوں نے ان کا در دیکھا جب نگاہوں نے ان کا در دیکھا راہ بر گویا میری منزل تھی راہ بر گویا میری منزل تھی میں نے ایسا بھی ایک سفر دیکھا میں نے ایسا بھی ایک سفر دیکھا ایک عالم شیدائی ایک عالم تھا ان کا شیدائی سینہ چاکاں تھے سب جدھر دیکھا سینہ چاکاں تھے سب جدھر دیکھا تھا دمے ہوش سے بے خبر مگر دیکھا ہوش سے بے خبر مگر دیکھا ہوش سے بے خبر مگر دیکھا کیا بتائیں دل نے سو بار کر لیے سجدے دل نے سو تصور میں ان کا در دیکھا، جب تصور میں ان کا در دیکھا۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور لیجیے اب سماعت فرمائیے ہفتہ وحدت کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام، اس کے بعد پیش کی جائے گی دعائے امام زمانہ علیہ السلام، اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اپنے میزبان کو اجازت دیجیے اور سماعت فرمائیے ہفتہ وحدت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام۔
واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔
سامعین، ہفتہ وحدت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام ندائے وحدت لے کر حاضر خدمت ہیں۔ شائستہ دورانی اور ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔
سامعین، ہفتہ وحدت کی مناسبت سے ہم آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔
امید ہے ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارا ساتھ دیجیے۔
کے لیے ہر سفر کے لیے ایک ضرورت ہے یہ، خود قیادت ہے یہ، عصر نو کی صدا ہے یہ سب کی مراد۔ ساری انسانیت کی یہی شان ہو، وہ کسی بھی عقیدے کا انسان ہو، اتحاد عمل اس کی پہچان ہو، بس عقیدہ یہی، بس یہی اعتقاد۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے بارے میں سنی اور شیعہ علماء کے نزدیک دو مختلف اقوال ہیں۔ اہل سنت 12 کو، شیعہ مسلمان 17 ربیع الاول کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت قرار دیتے ہیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے 12 سے 17 کو ہفتہ وحدت قرار دیا ہے۔
تمام مسلمان قرآن کریم کی وحدت و یکجہتی والی آیات سے متاثر ہو کر اور آخری رسول اور خدا کے برگزیدہ ہستی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقلید کرتے ہوئے اتحاد کا راستہ اختیار کرتے ہوئے ہفتہ وحدت منا رہے ہیں۔ ہفتہ وحدت منانے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کے درمیان بھائی چارہ قائم کریں اور ایک جامع اور متحد دنیا کی تخلیق کریں۔
پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم ولادت کی آمد کے ساتھ ہی ایران اور عالم اسلام میں ہفتہ وحدت منایا جاتا ہے۔ 12 سے 17 ربیع الاول تک، جو کہ حضور کی ولادت کے حوالے سے دو مختلف اقوال ہیں۔ سنی اور شیعہ علماء کے نزدیک اس کو ہفتہ وحدت کہا جاتا ہے۔ مسلم مصلحین کا ہدف توحید کے محور اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم شخصیت کے گرد پوری دنیا کے مسلمانوں کا اتحاد اور انضمام ہے، کیونکہ خالق کائنات نے انسانوں کو متحد اور مساوی پیدا کیا ہے۔ مسلمان بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے میں متحد ہونے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ عالم اسلام ایک مضبوط اتحاد کے ساتھ خوشحالی اور فخر و مباحات حاصل کر سکے۔
سامعین، پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کا عظیم معجزہ قرآن مختلف تاریخی ادوار میں مسلمانوں کے درمیان رابطے کا سب سے بڑا ذریعہ اور ان کے اتحاد کا وسیلہ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک وجود پر تمام مسلمانوں کا عقیدہ ایک ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے تمام جذبات اور عقائد کا مرکز ہیں۔ در حقیقت یہ پرکشش مرکز مسلمانوں کے دلوں کی قربت اور اسلامی فرقوں کی ایک دوسرے سے قربت کا ایک بڑا سبب ہے۔
جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کا نام محمد رکھا گیا، جس کا مطلب ہے تعریف اور پسند کیا گیا۔ اس وقت تک کسی اور کو اس نام سے نہیں پکارا گیا تھا، یہ نام اللہ تعالی نے چنا تھا، جس کی بشارت پچھلی آسمانی کتابوں میں دی گئی تھی۔ اب بھی بہت کم لوگ ایسے ہیں جنہوں نے محمد کا نام نہیں سنا، کیونکہ اس مقدس نام پر 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان درود و سلام پیش کرتے ہیں، جو اس عظیم ہستی کے مشن سے ان کی محبت اور ایمان کی گواہی ہے۔ مسلمان اس رسول کے لائے دین کی روشنی میں ایک دوسرے سے نہ صرف دوستی، پیار اور احترام کرتے ہیں، بلکہ انسانی اقدار اور توحید کا پرچم بلند کرتے ہیں۔
جن لوگوں نے دین اسلام کا مطالعہ کیا ہے، وہ جانتے ہیں کہ اسلام کے ظہور کے آغاز میں اس کی کامیابی اور تیز رفتار ترقی کا دار و مدار مسلمانوں کے اتحاد اور وحدت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی پر تھا۔ اسلام کے آغاز میں یہ مسئلہ اس قدر نمایاں تھا کہ محققین نے اسے اسلام کے اثر و رسوخ کی ایک وجہ قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں کو تسبیح کے دانوں کی طرح سمجھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تمام مسلمانوں کی محبت کا اظہار اسی کا نتیجہ ہے۔ مختلف اقوام کے افراد نے اپنے اپنے مذاہب چھوڑ کر اسلام کی طرف مائل ہوئے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک تسبیح میں پرو دیے گئے، اور سب ایمان کے محور کے گرد جمع ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم شخصیت کے گرد گویا طواف کرنے لگے۔ ایک انگریز مفکر جان ڈیون پورٹ نے اپنی کتاب این اپولوجی فار محمد اینڈ قرآن میں لکھا ہے، محمد ایسے تھے کہ ہر کوئی ان کے شاندار چہرے اور پرکشش آنکھوں سے مسحور ہو جاتا تھا۔ امیروں اور غریبوں کے تئیں ان کا سماجی رویہ ایک جیسا تھا۔ آپ نے اس سرزمین کے بکھرے ہوئے اور چھوٹے چھوٹے قبائل کو ایک متحد معاشرے میں تبدیل کیا، اور دنیا کے لوگوں کو نئی خصلتوں اور اخلاقیات سے آشنا کیا۔ مسلسل جنگ و جدال کے بجائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین نے روحوں میں احسان اور انسان دوستی کو فروغ دیا، اور بلا شک و شبہ مختلف تہذیبوں پر اس کا گہرا اثر پڑا۔
سامعین، یہ کہا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے اہم تلقین ایک ساتھ وحدت کے ساتھ رہنا ہے، کیونکہ تقسیم کے نتائج اس قدر مضر ہوتے ہیں کہ ہم نے کئی بار دیکھا ہے کہ امت اسلامیہ کے درمیان پیدا ہونے والے اختلافات اور دشمنان اسلام کے ایندھن کی وجہ سے عالم اسلام میں کمزوری ہوئی، اور مسلمانوں کے دشمن اس قابل ہو گئے کہ کہ بہت سے اسلامی ممالک پر سیاسی اور حتیٰ فوجی کنٹرول حاصل کر کے مسلمانوں کے وسائل کو بے دردی سے لوٹا۔ اسلام کے متن میں بہت سے متحد کرنے والے عوامل ہیں، جن میں سے اہم ترین پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ تمام مسلمان آپ کو خدا کا آخری رسول اور نجات اور فلاح کا بہترین نمونہ مانتے ہیں، لہذا اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ موجودہ کشیدہ دور میں مسلمانوں، بالخصوص اسلامی ریاستوں کو عالم اسلام کے اتحاد کے محور کے طور پر اس پر توجہ دینی چاہیے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 46 میں صراحت کے ساتھ ارشاد ہوتا ہے، اور خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور نہ جھگڑو اور نہ لڑو، تاکہ تم کمزور نہ ہو جاؤ اور تمہاری طاقت اور قوت ختم نہ ہو جائے، اور ثابت قدم رہو، خدا ان کے ساتھ ہے جو لوگ صبر کرتے ہیں۔
مسلمانوں میں اتحاد نہایت ضروری ہے، لہذا قرآن کریم نے اتحاد کے بارے میں اپنی واضح ترین آیت میں تمام مومنین کو خدا کی رسی کو تھامنے اور تفرقہ سے بچنے کی دعوت دی ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں ارشاد ہے، اور تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور تفرقہ نہ ڈالو، اور اللہ کی اس عظیم نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی۔ مفسرین کے نزدیک الہی رسی کے لیے بہترین مثال سب سے پہلے خود قرآن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی قرآن کو آسمان اور زمین کے درمیان پھیلی ہوئی آسمانی رسی قرار دیا۔ اس کے علاوہ قرآن نے مومنوں کو اپنے تنازعات اور اختلافات میں خدا کی طرف رجوع کرنے کو بھی کہا۔ قرآن کریم تفرقے کو خود غرضی کے جذبے اور ایک دوسرے سے نفرت کا نتیجہ قرار دیتا ہے، اور اس بات کا تذکرہ کرتا ہے کہ ماضی کے لوگ بھی ایسے رویے رکھنے کی وجہ سے اپنے بلند مقاصد تک پہنچنے سے محروم رہے۔ آسمانی کتاب قرآن میں انسانوں کے درمیان قلبی اتحاد کا ذکر ان الہی نعمتوں میں سے ایک ہے جس کے ذریعے خدا انسانوں کو خوشگوار زندگی کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔
سامعین، ایک عمومی جائزے میں جب ہم اسلام کی تاریخ کے اتار چڑھاؤ پر نظر ڈالتے ہیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ماضی میں عالم اسلام کی عظمت و ترقی بھی تنازعات اور اختلافات سے دوری اور مسلمانوں کی یکجہتی کے سائے میں تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مسلمان روم اور ایران کی عظیم سلطنتوں پر قابو پانے میں کامیاب ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلند و بالا تعلیمات کی روشنی میں دنیا میں عظیم اسلامی تہذیب کی تشکیل ہوئی اور فکر کے دائرے میں وسعت آئی۔ مستشرقین تسلیم کرتے ہیں کہ نشت ثانیہ کی تشکیل علمی بنیادوں پر ہوئی۔ یورپ کی ترقی اور فروغ میں اسلام کا بنیادی کردار ہے۔ طب کی دنیا میں ابن سینا بابا طب کے طور پر جانے جاتے ہیں، اور 700 سال کے بعد 14 جلدوں پر مشتمل ان کی کتاب قانون دنیا کی ممتاز یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی رہی ہے۔ علم طب کے باپ زکریا رازی، ابو ریحان بیرونی، عمر خیام، خواجہ نصیر الدین توسی، ابن حیثم اور عالم اسلام کے بہت سے سائنسدانوں نے علوم کی تخلیق اور سائنسی نظام کی بنیاد رکھنے میں اہم کردار ادا کیا۔ الجبرا خوارزمی کی کاوشوں کا نتیجہ ہے، اور الگوریتھم کا نام اس سائنسداں کے نام پر رکھا گیا ہے۔
سامعین، اسلامی تہذیب کا یہ اقتدار اور شان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرہون منت ہے، جن کا سب سے اہم کارنامہ ملت اسلامیہ کی تشکیل تھی۔ یقیناً بہت سے تاریخی عوامل نے امت اسلامیہ کے کاروان کو متاثر کیا۔ ایک وقت صلیبیوں نے اور ایک وقت منگولوں نے اس پر حملہ کیا، لیکن بہت سے اتار چڑھاؤ کے باوجود مسلمان توحید اور عشق رسول سے الگ نہیں ہوئے۔ ان اصولوں نے اب بھی اسلامی معاشرے کو ایک نیا تشخص دیا ہے اور امت رسول کے لیے زندگی اور بیداری کا ایک نیا باب کھول دیا ہے۔ بہت سے ماہرین اور سیاسی مبصرین کے عقیدے کے مطابق عالم اسلام اس وقت اپنے سابقہ تشخص کو داخلی اور وسیع تر اثر کے ساتھ بحال کر رہا ہے اور پیش رفت کے سفر پر ہے۔ تجزیہ کار ایک قطبی دنیا کے خلاف دنیا کے سیاسی، عسکری اور یہاں تک کہ اقتصادی میدانوں میں اسلام کے دوبارہ احیاء کی بات کر رہے ہیں۔ البتہ عالم اسلام کو اپنے اندر کئی چیلنجوں کا سامنا ہے۔ قوموں، زبانوں، رنگوں اور نسلوں کا تنوع ملت اسلامیہ کے منتشر ہونے کا سبب بنا ہے، لیکن مغربی ماہر عمرانیات بریک کے الفاظ میں، مجموعی طور پر ان ذیلی تقسیموں سے ان کی دین سے محبت کی آگ نہیں بجھتی۔ بحران کے حالات میں مسلمانوں نے کئی بار دکھا دیا ہے کہ وہ ایک مذہبی اتحاد کی صورت میں خود کو منظم کر لیتے ہیں۔ سامعین، ہندوستان کے خطیب مولانا سید محمد عباس شمسی ہفتہ وحدت کی مناسبت سے کہتے ہیں،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، سرکار ختم مرتبت حضرت احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اپنے آپ میں ایک ایسی حقیقت کی خوگر ہے جو کائنات کی سبھی مخلوقات کے مابین اتحاد بین المخلوقات کا سنگ بنیاد رکھتی ہے، کیونکہ وجہ تخلیق ارض و سما آپ کی ذات گرامی قدر ہے۔ لولا کا لما خلقت الافلاک، میرے حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ یہ ذات گرامی مخلوقات کو ایک کرنے کے بعد جب آگے بڑھی تو اس نے عالم انسانیت کو اس طرح سے اتحاد کے پیکر میں ڈھالا کہ رنگ کا، نسل کا، قبیلے کا، مذہب کا، مسلک کا، سماج میں جتنے اتار چڑھاؤ تھے سب کے فرق مٹا کر پورے عالم انسانیت کو اس طرح سے ایک کیا کہ جس قرآن کو لے کر ہمارے سرکار آئے وہ انسانوں کے واسطے ہدایت بن کر آیا، جس نظام کو لے کر ہمارے سرکار آئے وہ اسلام عالم انسانیت کی تربیت میں سرگرم عمل نظر آیا۔ تو جو ذات گرامی اپنے آپ میں کائنات کی ساری مخلوقات کو ایک کرنے کا مقناطیسی ملکہ رکھتی ہو، اس نے عالم انسانیت کو بھی ایک کیا، پھر وہ مسلمانوں کو کیسے منتشر دیکھ سکتی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ جب مسلمان اس ذات اقدس کا اسم گرامی اپنے دل کے اخلاص کی بے پناہ فراوانی کے ساتھ اپنی زبان پہ لایا تو انسان سے وہ مسلمان بن گیا۔ ظاہر سی بات ہے، اتنا شرف جس نے اس اسم گرامی کے صدقے میں پایا ہو تو اس اسم گرامی کا حامل جو ہے وہ کبھی اس مسلمان کو فرقوں میں بٹا ہوا، مسلکوں میں تقسیم نہیں دیکھ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے سامنے سرکار ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک اسوہ حسنہ بن کے آتی ہے، مگر افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آپ کی سیرت ایک اسوہ حسنہ رول ماڈل بن کے آتی ہے، مگر مسلمان امت واحدہ کی تصویر بن کے نہیں آتا۔ یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس میں غلطی ہماری طرف سے ہوئی ہے کہ نتیجہ خاطر خواہ برآمد نہیں ہوا۔ اگر ہم مسلمان بن کے پیدا ہوئے ہیں تو امت واحدہ کی تصویر بن کر ہمیں مذہب و مسلک میں نہیں بٹنا چاہیے، فرقوں میں نہیں تقسیم ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں اتحاد کی ایک ایسی اعلیٰ تصویر، اعلیٰ نمونہ بن کے ابھرنا چاہیے کہ دنیا دیکھے جب غلاموں کی شان ہے تو آقا کا مقام کیا ہوگا۔ عیسائیوں میں بے پناہ فرقے پائے جاتے ہیں، ان کے اندر اختلاف ہے، مگر آج تک عیسائی اس بات پہ متفق ہیں کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ ولادت 25 دسمبر ہے۔ پورا عالم عیسائیت اپنے نبی کی تاریخ ولادت 25 دسمبر کو تاریخ ولادت پر جشن ولادت مناتا ہے، مگر ہمارے یہاں دیکھا جائے تو ایک ایسی ذات جو عیسیٰ کبھی نبی، جو موسیٰ کبھی نبی، تو اس کی تاریخ ولادت میں اس قدر اختلاف ہے کہ مسلمان آج تک یہی طے نہیں کر سکے کہ عید میلاد النبی کس دن منانا چاہیے۔ علامہ شبلی نعمانی نے اپنی کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کا جائزہ یوں لیا ہے کہ 9 ربیع الاول، 10 ربیع الاول، 12 ربیع الاول، 17 ربیع الاول اور 27 ربیع الاول سرکار ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخیں پائی جاتی ہیں، لیکن انہوں نے بھی اس بات کو لکھا اور دوسرے علماء نے بھی لکھا، اکابر ملت نے بھی اسے قلم بند کیا کہ اہل سنت اس پر متفق ہیں کہ آپ کی ولادت بآسعادت 12 ربیع الاول کو ہوئی، اور اہل تشیع اس بات پر متفق ہیں کہ آپ کی ولادت بآسعادت 17 ربیع الاول کو ہوئی۔ تو ظاہر سی بات ہے مہینہ ایک ہے ربیع الاول کا اور تاریخ ولادت مختلف ہیں، تو مہینے کے ایک ہونے کے بعد تاریخ میں اختلاف جو پایا جا رہا تھا، اس سے امت کا اتحاد پارا پارا ہو جاتا، کیونکہ سرکار مصطفیٰ صرف سنیوں کے نبی نہیں ہیں، صرف شیعوں کے رسول نہیں ہیں، بلکہ وہ عالم اسلام کے سارے مسلمانوں کے واسطے سرمایہ افتخار ہیں، اس لیے برابر کا حق حاصل ہے۔ تو اسی بات کی اہمیت کا احساس جب بانی رہبر انقلاب اسلامی سید روح اللہ موسوی آیت اللہ خمینی نے کیا، تو انہوں نے کہا شیعہ بھی مسلمان ہے، سنی بھی مسلمان ہے، دونوں مسلمان ہیں، تو دونوں کا حق حاصل ہے کہ آپ کا کہ ولادت کے موقع پہ عید میلاد النبی کا انعقاد پوری طرح سے کیا جائے، پوری شان و شوکت کے ساتھ کیا جائے۔ اس کے واسطے ضروری ہے کہ ہم تاریخ ولادت میں ایک ہو جائیں، جو ممکن نہیں ہے۔ تو شیعہ 17 کو مناتا ہے، سنی 12 کو مناتا ہے، اس سے بھی ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے، تو بہتر یہ ہوگا ان پورے ایام کو ہفتہ وحدت کا نام دے دیا جائے، تاکہ سنیوں کے ہاں آنے والی تاریخ ولادت سے عید میلاد النبی کا جشن شروع ہو، اور شیعوں کے ہاں آنے والی تاریخ ولادت پر عید میلاد النبی کا جشن ختم ہو، اور مسلمان ایک نبی کو اسوہ حسنہ مان کر امت واحدہ کی تصویر بن کر کے سامنے آ جائے۔ تو اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا، آیت اللہ العظما سید روح اللہ الموسوی الخمینی تابسرہ کی اس تحریک نے سب سے بڑا جو کام کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل ماننے والی، آپ کی ذات گرامی کو اسوہ حسنہ تسلیم کرنے والی قوم ایک امت واحدہ کی تصویر بن کر ہماری نظروں کے سامنے آ گئی، اور ہمارے مشاہدے میں وہ اتحاد کا سمبل بن کے آئی، وہ اتحاد کی علامت بن کے آئی، کہ اس سے بڑا اور کوئی ثبوت کسی قوم میں نہیں ملتا کہ تاریخوں کے اختلاف کے بعد بھی ہم ہفتہ وحدت کو منعقد کر کے جشن عید میلاد النبی کو ابتدا سے انتہا تک منا کر کے یہ بتا دیں ہم انہیں کو اسوہ حسنہ اپنا رول ماڈل بھی مانتے ہیں، اسی لیے ہم امت واحدہ کی تصویر بن کر کے عالم انسانیت کے مشاہدے میں گھر کر چکے ہیں۔
الصبح بدا من طالعته والليل دجى من وفرته اور شب کی رونق زلفوں سے، اللہ 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 اللہ۔
سامعین، ہر سال جب ہفتہ وحدت آتا ہے تو مسلمانوں کے ماضی کی شان و عظمت تک پہنچنے کی امید مضبوط ہوتی جاتی ہے اور اس کے حصول کے لیے کوششیں بڑھ جاتی ہیں، بالخصوص جب سے مذاہب کے درمیان مکالمے اور میل جول کا دروازہ کھلا ہے اور مفکرین اور علماء دین حبل اللہ المتین کو تھامے ہوئے اتحاد کے عملی طریقوں پر عمل پیرا ہیں، اتحاد و وحدت کو تقویت ملی ہے۔ کیونکہ قرآن پاک نے کہا ہے، اور مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ مت ڈالو۔ محترم سامعین، امید ہے کہ ہمارا آج کا یہ خصوصی پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہفتہ وحدت کے آخر تک ہمارا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں جاتے ہیں، کیا زمانے میں اپنے کی یہی باتیں ہیں۔ مسلمان ایک ہیں آپس میں بھائی بھائی ہیں، ہم مسلمان ایک ہیں آپس میں بھائی بھائی ہیں،
ہم مسلمان ایک ہیں آپس میں بھائی بھائی ہیں، ہم مسلمان ایک ہیں آپس میں بھائی بھائی۔
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی۔ دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے۔ وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے۔ دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے۔ لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے۔ دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے، جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ، اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں۔ جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔
الٰہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث أدركني الساعة العجب يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.